السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بلد آیت 11 سے 20، 11 to 20. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، ہم نے سورہ بلد کی پہلی 10 آیات پڑھی تھیں، وہ بھی بہت خوبصورت آیات تھیں، جس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا تھا. آج کی جو آیات ہیں 11 سے 20، یہ بھی انتہائی اہم آیات ہیں، اور اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ انسانی زندگی یا زندگی کی علامت دراصل اجتماعیت ہے. دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو وہ ایک اکیلا بچہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ پورا خاندان ہوتا ہے، اور صرف خاندان ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ ہوتا ہے. یعنی ایک خاندان سے پھر ایک سوسائٹی بنتی ہے، اور اس طرح سے یہ تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. تو انسانی زندگی اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہی اصل زندگی ہے. اپنے لیے تو بہت لوگ جیتے ہیں، لیکن اصل ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے، دوسروں کا خیال رکھا جائے، دوسروں کی خدمت کی جائے. ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ سیلفشنس، یعنی صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچنا، اپنے ہی نفس کا فائدہ چاہنا، اپنے ہی آپ کا بھلا چاہنا، اور دوسرے جہاں چاہے جائیں، یا چاہے تو جہنم میں جائیں، چاہے تو ان کا برا بھلا ہو، ہمیں اس سے کیا واسطہ، ایسی خود غرضانہ سوچ کہ اسلام نفی کرتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ صرف اپنی ذات کا فائدہ دیکھا جائے، بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ دیکھا جائے. تو آئیے آج کی جو آیات ہیں، جو کہ انتہائی اہم ہیں، اور اس کو لیتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ویسے تو واقعی میں حق ادا کر ہی نہیں سکتے قرآن کی آیات کا، لیکن پھر بھی جتنی بہت تھوڑی بہت جو کوشش ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا بھی ہم نہیں ادا کر سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے اس کو سمجھنے والے اور خاص طور سے اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کوئی بہت اچھا درس یا تقریر لے لیں یا سن لیں اور بس کہیں کہ ہاں بہت اچھا ہو گیا. نہیں، اصل جو آج کی آیات ہیں اس پر میرا اور آپ کا عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، یقین جانیے یہ کام آگے بڑھ نہیں سکتا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے، جس کی یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہی آیات پر عمل کرتے ہوئے گزری. آیت نمبر 11، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بس نہیں داخل ہوا وہ دشوار گزار گھاٹی میں، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے وہ گھاٹی، وہ چھڑانا ہے گردن کا، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں کسی یتیم قرابت دار کو، یا کسی مسکین خاک نشین کو. پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی، یہ صبر کرنے کی اور وصیت کی رحم کرنے کی، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ہیں بائیں ہاتھ والے، ان پر آگ ہوگی ہر طرف سے بند کی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں. مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور آپ کیا جانیں کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو، یا کسی خاکسار مسکین کو. پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی۔ یہی لوگ اصحاب سعادت ہیں، یعنی دائیں ہاتھ والے، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں، ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی۔ یہاں پر پہلے بتایا گیا تھا کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور اسے دونوں راہیں نہیں سجھا دیں یا دکھا دیں، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور آپ کیا جانے کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا کسی خاک نشین مسکین یا فاقہ نشین کو کھانا کھلانا، یتیم کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالی نے ہمارے سامنے دو راستے واضح کر دیے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اور اس راستے کو جانے کے لیے دراصل آپ کو بہت زیادہ دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مصیبت اور صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اور یہ دشوار گزار گھاٹی ہے، یہ راستہ ہے، یہ دراصل جب ہم اوپر چڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سانس پھولنے لگتی ہے اور ہم کو اوپر چڑھنا دشوار لگتا ہے، مشقت لگتی ہے۔ اور یہاں پر اس سے مراد اوپر چڑھنا ہی ہے، نیچے اترنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حدیث ہے جس میں جبریل امین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح حدیث ہے یہ، جو جنت والے جو ٹاپکس ہیں اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ ذرا میری جو میں نے جہنم بنائی ہے تم اسے دیکھ آؤ۔ جب جبریل امین نے جہنم کو دیکھا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ تو ایسی ہے کہ جس میں کوئی داخل ہونا نہیں چاہے گا، یعنی اتنی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کا راستہ دیکھو۔ تو جب جبریل امین نے اس کا راستہ دیکھا جو نفس کی خواہشات سے پر تھا، یعنی جہاں پر صرف نفس کی خواہشات تھیں، آرام ہی آرام، عیش ہی عیش، تو جبریل امین نے آ کر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہر کوئی اسی راستے پر جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جنت دیکھاؤ۔ تو جب جبریل امین نے جنت دیکھی تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہر کوئی اسی میں جانا چاہے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا راستہ بھی دیکھ لو۔ جب جبریل امین نے اس کا راستہ دیکھا تو کہا کہ صرف عزم اور ہمت والے لوگ ہی چڑھ سکیں گے، اتنا مشقتوں سے پر ہے یہ راستہ۔ تو یہ جو جنت کا راستہ، اتنا آسان نہیں ہے میری بہنوں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ قابل غور ہیں کہ فلق تحمل عقبہ، فلق تحمل عقبہ۔ یہاں جو لفظ آیا ہے اقتحام اور دوسرا عقبہ، قہم فی الامر، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے کسی معاملے میں داخل ہو جانا، اور اقتحام باب افتعالہ کے وزن پر، و معنی امر، اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو دشوار گزار گھاٹی کا تصور لائیے ذہن میں، کوئی پہاڑی راستے کا، کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کسی پہاڑی مقام پر جانے کا، جیسے کہ اکثر ممالک میں پہاڑی مقام ہوتے ہیں اور لوگ اکثر وہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں۔ تو پکنک کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جانا تو بہت ہمیں لگتا ہے کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اگر بار بار وہیں جانا پڑے تو آپ سوچیں کہ کیا انسان کی حالت ہوگی، کتنی مشقت اس کو اٹھانی پڑے گی۔ اگر اس کو روزانہ پہاڑ سر کرنے کا کہہ دیا جائے تو اتنی اونچی گھاٹی پر وہ کیسے چڑھے گا۔ تو یہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ دشوار گزار گھاٹی، مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں اپنے آپ کو ڈال دینا، پھنسا دینا، جا گھسنا، اور عقبہ کے معنی ہوتے ہیں کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ، جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو۔ اور یہاں پر اوپر چڑھنا ہی مراد ہے، نیچے اترنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم بیت عقبہ کہتے ہیں نا، عقبہ کسی بھی چیز کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں یا اونچے حصے کو کہتے ہیں، جب آپ چڑھ کر جاتے ہیں اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ۔ تو پیچھے کا راستہ، گھاٹی یا پھر اونچائی والا راستہ۔ تو یہاں پر یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو کہ وہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ، آزاد کرنا ہے گردن کو، چھڑانا ہے غلامی کو، غلام کو غلامی سے، یا تو پوری طرح آزادی ہے یا مکاتبت ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اور سورہ نور اگر آپ لوگوں نے تفسیر پڑھی ہوگی تو جانتے ہوں گے کہ مکاتبت کا لفظ آیا ہے وہاں پر، کہ غلام خود اپنا پیسہ جمع کرتا تھا کہیں پر بھی کام کاج کر کے، اور وہ کہتا تھا یا تو اپنے مالک سے کہتا یا کسی اور سے ریکویسٹ کرتا کہ تم میرے ساتھ ہیلپ کرو اور جو پیسہ بچ جائے گا آزاد کرنے کے لیے تم وہ مجھے دے دینا، ہیلپ کر دینا، تو اس کو مکاتبت کہتے تھے۔ تو یا تو مکاتبت کر کے غلام کو چھڑایا جائے یا پوری طرح سے اس کی گردن آزاد کرائی جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں تو غلامی ہے نہیں، تو وہ لوگ جو کہ بے گناہ ہیں اور جیلوں میں بند ہیں، تو گردن آزاد کرنا یعنی اس کو کسی یا تو قرض سے بھی آپ چھڑا سکتے ہیں یا پھر یعنی نفل صدقات ہوں گے، اور یا پھر جیلوں سے بے گناہ مسلمانوں کو آزاد کرانا، ان چیزوں میں بھی آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، اس کا اجر آپ کو بے انتہا ملے گا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کرنے والے بنیں۔ تو غلامی سے چھڑانا، گردن کو آزاد کرنا، آپ جانتے ہوں گے کہ زمانے جاہلیت سے یہی ہوتا آ رہا تھا کہ اس قدر غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، جیسے آج ہم قربانی ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں بکرا منڈی، جاتے ہیں بازار اور وہاں سے بکرے خرید کر لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی پہلے انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، انسانوں کے بازار لگتے تھے اور وہاں پر غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ سوچیں آپ کیا حال ہوگا انسانوں کا، حالانکہ وہی انسان ہے جو ان کو خرید رہے ہیں اور وہی انسان ہے جس کو بیچا جا رہا ہے، یعنی کتنا ڈسکرمنیشن تھا، کتنی زیادہ یعنی جہالت تھی کہ انسانوں ہی کو کمتر سمجھا جاتا تھا، ایک کو غلام اور ایک کو مالک۔ اسلام نے اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا، اور اتنا بہترین طریقہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے تجویز کیا کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے جو کفارہ تھا، کسی بھی گناہ کا کفارہ، کسی بڑے گناہ کا کفارہ، یا اتنا زیادہ اجر کی امید دلائی گئی جس کی بنا پر ہر صحابہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ وہ کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ تو کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب انہوں نے غلام کو آزاد نہ کیا ہو، سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ کرام آیتوں کا اثر اپنے اوپر لیتے تھے، کیسے وہ امپلیمنٹ کرتے تھے آیات کو، فوراً جیسے ہی آیت نازل ہوتی تھی وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم کتنی دفعہ یہ سورہ پڑھتے ہیں؟ روزانہ ہو سکتا نماز میں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ سورہ بلد چھوٹی سا سورہ ہے اور یہ ہر ایک کو یاد بھی ہوتا ہے، الحمدللہ آسان بھی ہے اصل میں۔ تو ہم کتنی دفعہ نماز میں یہ سورہ پڑھتے ہوں گے، لیکن کیا کبھی ہمارا ذہن اس طرف گیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ دشوار گزر گھاٹی ہے کیا؟ ہم کیسے اس مشقت والے راستے کو پر کریں؟ ہم کیسے اس دشوار گزر گھاٹی پر چڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے پسند ہی نہ کیا دشوار گزر گھاٹی پر چڑھنا، یعنی انسان چاہتا ہی نہیں کہ چڑھے دشوار گزار گھاٹی، انسان چاہتا ہی نہیں کہ وہ مشقت والا راستہ اپنائے، اس کو تو آسانی اور سہل پسندی اور آرام اور آسائش اور سستی اور کاہلی بہت پسند ہے انسان کی نفس کو، نہ وہ اپنی جان لگانا چاہتا ہے، نہ وہ اپنا مال لگانا چاہتا ہے، اور انسان کی خواہشات تو ایسی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بس اپنی ہی ضروریات پر، اپنی ہی خواہشات پر پیسہ خرچ کرتا رہے۔ تو یہ دشوار گزار گھاٹی، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا ہے۔ اور آج اگر کوئی اس طرح سے پھنسا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج بہت سارے بے گناہ مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، غلط سلط الزامات لگا کر ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، کسی وکیل کو ہائر کرنا آج کے دور میں آپ کی پراپرٹی بیچ دینا ہے، یعنی اتنا پیسہ لگتا ہے، وکیل کی فیس بہت زیادہ ہے، اور کیس لڑنا عدالتوں میں وہ بھی ایک مسلمان کی سائٹ سے، وہ ایک اور بھی انتہائی پرمشقت کام ہے اگر دیکھا جائے تو۔ تو آج ہم اپنا پیسہ، اپنے نفل صدقات، بلکہ ایون اسکالرس تو کہتے کہ گردنوں کو چھڑانے میں زکوٰۃ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو آج بھی اگر ایسا کوئی موقع ہمارے سامنے، آس پاس ہم خود نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کہیں ایسا کوئی کیس ہے تو ضرور مدد کی جائے، یا اگر آپ نہیں زیادہ مدد کر سکتے تو کم از کم جو اس کے گھر والے ہیں، جو شخص جیل میں بند ہے اور صرف اسلام کی وجہ سے بند ہے، کہ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، تو ایسے بے گناہ قیدیوں کی، یا اگر ایون اگر کسی نے کوئی جرم کر کے گیا بھی ہے جیل میں لیکن اس کے گھر والوں نے بھلا کیا جرم کیا تھا آپ بتائیے، تو اس کے گھر والے تو بھوک سے مر رہے ہیں، پریشان ہیں، تو کیوں نہ ان کے گھر والوں کی مدد کی جائے، کیوں نہ ان کے گھر والوں کو سپورٹ کیا جائے جب تک کہ ان کا جو بھی گھر کا فرد ہے وہ جیل سے نکل کر باہر نہیں آ جاتا، کیونکہ جو کمانے والا فرد ہے اگر وہی جیل میں چلا گیا تو گھر کا خرچ کون پورا کرے گا آپ بتائیے۔ تو کتنی ضرورت ہے آج معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی آپ بتائیے، کیا ہم خود غرضانہ زندگی جی سکتے ہیں؟ بھلا ایک مسلمان، ایک مومن کا دل گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ میرے مسلمان بھائی بہن تکلیف میں ہوں اور میں آرام دہ لائف گزاروں، تو ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی نے فرما دی کہ وہ گھاٹی کیا ہے، کسی گردن کو غلامی سے آزاد کروانا یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا، یعنی کسی کو کے پاس فاقہ ہو گیا، آج کچھ کمائی نہیں آئی، یا سارا نقصان ہو گیا، کچھ چیز تھی وہ ختم ہو گئی، یا الگ الگ سچویشنس آتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں جو روز کمانے اور روز کھانے والے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ مسائل روزانہ درپیش ہیں کہ بعض وقت کمائی ہوتی بھی ہے تو کہیں کبھی وہ چوری چلی جاتی ہے، کبھی کچھ گم ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا قرض لیا ہوتا ہے تو وہ قرض واپس دینا ہوتا ہے اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روز کمانے کھانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی جمع پونجی ہوتی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا حال تو یہ کہ روزانہ ایون جو چائے بنتی ہے، کہا جاتا ہے کہ چائے بنتے وقت ہی وہ 2 روپیز کی جو چائے کی پتی آتی ہے وہ آئے گی، اسی وقت دودھ آئے گا تھوڑا سا، اسی وقت شکر آئے گی اور اسی وقت چائے بنے گی. اگر نہیں پیسے ہیں تو کچھ وہ چائے بھی نہیں بنے گی. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا ہی چائے سے روٹی ہم کھا لیتے ہیں، بس گوشت ہم منگوا نہیں سکتے، گوشت اتنا مہنگا ہے. اب سوچے کہ کتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم کو دونوں طرف دیکھنا ہے کہ ایک تو ہم کو جو بلیسنگس حاصل ہے، جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں، ایک رائل لائف کی طرح ہم زندگی جی رہے ہیں دیکھا جائے تو الحمدللہ، کہ اتنی فراوانی ہے، اتنی فراوانی ہے کہ ہمارے پاس تو مہینے کا راشن بھرا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے اگلے دوپہر میں ان کو کیا کھانا ہے، اس کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. کچھ بکے گا تو کچھ آئے گا گھر میں، ادروائز کچھ کھانے کو نہیں ہے. کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو چاہے قحط سالی ہو یا فاقہ ہو، ایک ہی بات ہے. قحط پورے شہر میں پڑتا ہے، پورے ملک پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو فاقہ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ گھروں میں پڑے. ایک طرف دوسرے لوگ تو سب کچھ کھا پی رہے ہوں اور کچھ گھروں میں بالکل کھانے کو کچھ نہ ہو. اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے جب قحط پڑا تھا، جس کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہوا تھا وہ قحط، کیونکہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بہت دن تک تھا وہ قحط. تو کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایمرجنسی سمجھے نافذ کر دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے اوپر، یعنی وہ خود پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، کئی کئی دن گزر جاتے پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے، اور اتنی سوکھی روٹی وہ کھایا کرتے تھے، اس کے ساتھ انہیں بس صرف پانی میں بھگو کر کھا لی جاتی تھی، یا زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھا لی جاتی تھی. اور ایک بار انہیں عام حالت میں، جبکہ کوئی قحط نہیں تھا ابھی، ان کے پاس ایک صحابی نے کچھ حلوہ بھیجا، وہ عراق سے آئے تھے، تو تحفے میں ان کے ساتھ 2 ٹوکرے لے کر آئے اور کہا کہ امیر المومنین میں آپ کے لیے وہاں سے، سیریا سے یا عراق سے، واللہ اعلم مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا ہے ملک کا، تو وہ وہاں سے لے کر آئے اور کہا کہ وہاں کے لوگ یہ حلوہ بہت اچھا بناتے ہیں، میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ واہ بہت اچھی بات ہے، کیا تمہارے عام لوگ بھی وہاں پر یہ حلوہ کھاتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ عام لوگ کہاں کھائیں گے یہ حلوہ، یہ تو مطلب یعنی بڑے لوگوں کے لیے ہے. تو کہا کہ جب تمہارے عام لوگ نہیں کھا سکتے، اور کیا تم نے اپنے عام لوگوں کو بھی یہ کھلایا ہے؟ اگر عام لوگوں کو کھلایا ہے تو میں کھاؤں گا، ادروائز میرے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور واپس لوٹا دیا، اور پھر اور اسٹرکٹ کر دیا اپنے رولس گورنرس کے لیے کہ تم لوگ اچھی چیزیں کیسے کھا سکتے ہو جبکہ عام لوگ وہ چیزیں نہیں کھا سکتے. یہ حال تھا امیر المومنین کا. آپ دیکھیں جب تک یہ حال رہا بڑے لوگوں کا، اور خود ہم جانتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کس قدر بے چین ہو جاتے تھے. ایک دفعہ جب وہ راستے میں رات میں گشت کر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک عورت کھانا بنا رہی ہے اور بچے روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ دیگچی چڑھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے، کہا کہ اے اللہ کی بندی تو ان کو کچھ کھانے کو دیتی کیوں نہیں؟ پہلے تو اس نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملے میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو. اس کے بعد جب دوبارہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پھر وہ خاموش نہ رہ سکے. تو اس نے کہا کہ تم اتنا پیچھے پڑ گئے تو دیکھو یہ خالی ہے پتیلی، اس میں صرف پتھر گل رہے ہیں، کیونکہ میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے لگا رکھا ہے یہ، کیونکہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھلانے کو. انہوں نے کہا کہ تم نے امیر المومنین سے اس کا ذکر کیوں نہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ میں اسی لیے آئی ہوں اور میں کل انہی سے ملنے کے لیے جاؤں گی. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود واپس آئے شہر، اپنے پیٹھ پر جو سامان تھا یا جو بھی سیک تھا اناج کا وہ لادا اور چلنے لگے. اور جب تک اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیا کہ اس عورت نے اپنے بچوں کو آٹا گوندھ کر کھلانا دیا ہو روٹی، تب تک وہ وہیں بیٹھے رہے. تو اس خاتون نے کہا کہ اے شخص تم کون ہو؟ اور امیر المومنین تو تم نے ہونا چاہیے تھا. تو بعد میں اس خاتون کو بتایا گیا کہ اچھا یہی تو امیر المومنین ہے، یعنی یہی تو ہے امیر المومنین. تو یہ ہوتا ہے کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. تو اب یہ ہم دیکھتے کہ جو دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، مفسرین اس کے بارے میں کہتے کہ یہ گھاٹی دراصل اخلاق کی بلندیاں ہیں، اور چونکہ اوپر چڑھنے کا راستہ مشکل ہوتا ہے، دشوار گزار ہوتا ہے، اور ایسے راستے عموماً انسان کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں، اور انسان کی طبیعت ناگوار ہوتی ہے کہ وہ اس راستے پر چڑھے، اس کو بوجھ لگنے لگتا ہے نا کہ اتنے اونچے راستے پر وہ چڑھے. تو اب یہ گھاٹی پر چڑھنے والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ یہاں پر 4 کام بیان کیے گئے ہیں. جیسے کہ پہلے اوپر آیا تھا کہ کوئی شخص ہے جو اپنا مال صرف نام و نمود کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا شیخی بگھارنے کے لیے اور کبر اور غرور کے لیے خرچ کرتا ہے، تکبر کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو کہ نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ تو الٹا اس کا مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو اصحاب الیمین ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ وہ تو غلاموں کو چھڑاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سب لوگ اپنا کھانا ایک جگہ لا کر ملا دیں تاکہ سب لوگ برابر کھا سکیں، اور خود کئی کئی دن تک بھوکے رہ کر گزارا کرتے تھے، صرف زندہ رہنے کے لیے جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا کھا لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، اصل زندگی وہی ہے کہ جب دوسروں کے کام آئے انسان، یعنی کسی قرابت دار یتیم کا حق ادا کرنا، اس کی پرورش کرنا جو اس کا مستحق ہو، یتیموں کے علاوہ جو دوسرے ضرورت مند ہیں، یعنی صرف ایسا نہیں کہ یتیم ہی کو کرے، یتیموں کے علاوہ بہت سارے مسکین بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہر سال ہمارے یہاں پر، ہمارے شہر میں، ہر کنٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہر شہر یا اسٹیٹ لیول پر لوگوں نے اپنے وہ بنا رکھے ہیں نا، یعنی الحمدللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ویلفیئرس کا، خدمت خلق کا۔ تو ایک ہے آرگنائزیشن، وہ لوگ جو ہے ہر سردیوں میں بلینکٹس پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اسٹیشن پر یا بس اسٹینڈ پر یا مسجدوں کے باہر سوتے پڑے رہتے ہیں، غریب لوگ، تو ان کو جا کر وہ دے دیتے ہیں بلینکٹس۔ تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ اتنی سردی کے دن تھے اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی، اور جہاں سے ٹرین گزرتی ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو سلم ایریاز ہیں نا، جھوپڑ پٹی وغیرہ، تو کسی مسلم فیملی ہی کی جھوپڑی تھی وہاں پر، اور وہ لوگ، اتنی بارش ہوئی تھی کہ نیچے زمین پر سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا سارا، اور چھت صرف پلاسٹک کی۔ یعنی جھوپڑی کیسے ہوتی ہے ہم سبھی جانتے ہوں گے، باہر سے تو کم از کم ہم نے دیکھا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے گھر دیے رہنے کے لیے۔ تو کہا کہ وہ لوگ سردی میں ٹھٹرتے ہوئے صرف جو تختے تھے ان کے پاس یا کچھ پتھر تھے تو وہ لا کر اس پر بیٹھے ہوئے تھے اکڑوں، کیونکہ نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی اس قدر، اور اوڑھنے کے لیے ان کے پاس، نہ بچھانے کے لیے نہ اوڑھنے کے پاس بھی کوئی ایسی فیسلٹیز، ایسی کوئی چیزیں تھیں نہیں ان لوگوں کے پاس۔ اب سوچے کہ کیسے دل گوارا کر سکتا ہے کہ ہم آرام سے سوئیں اور وہ تکلیف میں رہیں، یعنی کم از کم آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو دل گوارا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ان کے لیے الحمدللہ چیزیں پرووائڈ کی گئیں۔ تو آپ دیکھیں، جب ایسے لوگوں کو دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ کتنی دنیا میں ایسے لوگ کتنے موجود ہیں دنیا میں جن کو بیسک جو نیڈس ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، وہ بھی ان کو میسر نہیں ہیں، وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ میں اور آپ، ہمیں کتنے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم کتنا ایفرٹ لگانا چاہیے ہم نے کہ ایسے لوگوں کی ضروریات کو ہم پورا کریں۔ اپنے انہیں بے فکری کی زندگی گزارنا، آرام دہ زندگی گزارنا، یہ تو بہت آرام ہے، آرام سے ہو جائے گا، لیکن اصل چیز ہے کہ اوروں کے کام آیا جائے، دوسروں کی مدد کی جائے، دوسروں کے کام آیا جائے۔ تو کسی کو لباس پہنا دینا، کسی کو لباس عطا کر دینا، کسی کو کھانے کے لیے غذا پرووائڈ کر دینا، کسی کو سونے کے لیے بستر پرووائڈ کر دینا، کسی کو شیلٹر پرووائڈ کر دینا، فراہم کر دینا، یہ سب ایسے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، فلاں وقت میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا کہ سبحان اللہ، یا رب، تو رب ہے، تجھے کس چیز کی بھلا کیا حاجت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں وقت میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے پاتا، اگر تو اس کو لباس پہناتا تو مجھے وہاں پاتا، اگر تو اس کو شیلٹر مہیا کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ کیسے حدیث میں ترغیب دلائی گئی ہے اصل میں، کہ کسی کی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا کتنے اجر کا باعث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا ایک بس کن کہنے کی دیر ہے، وہ تو سارے لوگوں کو مالدار کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو مالدار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور دنیا میں جن کو مال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں پر مال خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے انفاق کی بات کی گئی، سب سے پہلے انفاق کی بات، اور دیکھا جائے تو سارے ہی کاموں میں انفاق کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، یہی تو چیز ہے، یعنی یہ جو انسان کے اندر جو ایک احساس ہے، جو اس کا دل بنایا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرے، جو بے حسی کی لائف ہوتی ہے، یعنی جس کو کسی کا درد نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کی کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو دوسروں کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں، جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیوں کیا، ہم انسانوں کو ایک مقصد تو ہمارا عبادت ہے، لیکن صرف عبادت ہی کے لیے نہیں پیدا کیا، جو چیزیں چاہیے ہمارے ہمیں آخرت میں کامیابی کے لیے اصحاب الیمین بننے کے لیے، اس میں ایمان بھی ضروری ہے، اس میں اطاعت بھی ضروری ہے، عبادت بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام بھی ضروری ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا۔ تو ایکچولی یہی تو احساس ہے انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ واقعی میں کہ ایک دوسرے کا درد رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس دشوار گزار گھاٹی پر چڑھیے ذرا اور دیکھیے کہ پھر اس کا اجر کتنا ملتا ہے۔ ایک دلی سکون جو ملتا ہے، جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں بیسیکلی، اگر دیکھا جاتا ہمارے عام الفاظ میں، کہ کسی گردن کو چھڑا دیا، کسی کی مشکل دور کر دی، کسی کی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی یتیم قرابت دار کو یا کسی مسکین خاک نشین کو کھانا کھلایا۔ اگر آپ قرآن میں آخر کی صورتوں کے جو مضمون پڑھیں گے، آپ کو بار بار اس میں یہی مضمون ملے گا کہ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا، اکساتا بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب کہ خود ہی نہیں کھانا کھلانا ہے یتیموں اور مسکینوں کو، بلکہ دوسروں کو اس پر موٹیویٹ بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی ابھارنا ہے کہ تم بھی کھلاؤ، کیونکہ ایک ہمارے کھلانے سے کیا ہوگا، ہم کتنے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، ہماری کیا استطاعت ہے بلا۔ تو جب سب مل کر یہ نیک کام کریں گے اجتماعی لیول پر، تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا، زیادہ بھلائی کے کام ہوں گے۔ تو دوسروں کو ابھارنا بھی ہے۔ جب جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی، تو پہلا تو جواب وہ دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یا کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے۔ یہ بھی ایک ریزن ہوگا جہنم میں جانے کا۔ تو ہم بچنا چاہتے ہیں اگر جہنم سے، تو پھر ہمیں لوگوں کو بھی ابھارنا چاہیے کہ تم بھی کھانا کھلاؤ اور خود بھی کھانا کھلائیں۔ اور اس میں خاص طور سے جو بات بتائی گئی کہ صلہ رحمی، کہ جیسے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، لیکن اگر وہ کسی اپنے قرابت دار کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم کو اپنے اطراف میں دیکھنا ہے، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے آس پاس میں، اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، کون مستحق ہے۔ ہمارا کانسیپٹ کیا بن چکا ہے کہ وہ دور کے جو غریب ہیں نا، وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کو دے دیا جائے، اور جو ہمارے نزدیک کے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، چونکہ ہم ان کو آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں روزانہ، ہم کو ان کی ضروریات نظر نہیں آتی، یا ہم کو لگتا ہے کہ اچھا ان کے پاس تو سب ہے، دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ صلہ رحمی کا اجر ہمیں کتنا زیادہ ملے گا، اور ہم دور کے غریبوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ہمارے قریب کے لوگ بیچارے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، کون ان کی ہیلپ کرے گا پھر۔ تو پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھیں، پہلے اپنے قریب کے لوگوں کی حاجات کو پوری کریں، کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں ایک دوسرے کی تکلیف دور کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کرنے کے لیے، اور اس کا اجر بتایا گیا کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر، لوگوں کو کھانا کھلانے کا اجر، یتیم کی حاجات کو پورا کرنے کا اجر۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 40 سالہ زندگی کیا نظر آتا ہے اس میں آپ کو۔ ابھی تو اسلام نہیں آیا تھا نا، آپ نبی بھی نہیں بنے تھے، لیکن اچانک رسول نہیں بنا دیا گیا۔ یا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کیا تھا ان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو، کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف پہنچے، مصر سے نکلے اور مدین کی طرف پہنچے، ابھی نہ کوئی جان نہ پہچان، دو لڑکیوں کو کھڑے دیکھا، ان کی مدد کا جذبہ جاگ اٹھا، فوراً ان کی لڑکیوں سے جانور لیے، پانی پلائے اور واپس لا کر دے دیا، حالانکہ خود کھانے کو نہیں ہے، خود پینے کو نہیں ہے، نہ شیلٹر ہے، نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور خود اتنی دور سے تھکے تھکائے آئے ہیں، کتنا تھک گئے ہوں گے اتنا لمبا سفر کر کے، ہے نا۔ لیکن کوئی تھکان اتارنے کی فکر نہیں، کوئی ان کو اپنے آپ کی فکر نہیں، کوئی کھانا نہیں مانگا ان لوگوں سے، کچھ بھی نہیں مانگا، بس دوسروں کی مدد کا جذبہ۔ تو انبیائی صفات یہ تھیں اصل میں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء کی کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کریں، جو کہ سب سے چنندہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے، تو ہم کو اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو، میں اور آپ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر ہی ہمارا دل بے چین ہو اٹھے، ہم چین سے نہ بیٹھیں، کہ میں کیسے دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر چین سے رہ سکتی ہوں بھلا، اور خصوصاً رشتہ داروں کو۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ دوسروں کی مدد کی تھی بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی لالچ کے، خلوص نیت سے مدد کی تھی اللہ کی خاطر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا، جاب بھی دے دی، بیوی بھی عطا کر دی الحمدللہ، اتنی عزت دے دی، سب کچھ دے دیا ماشاءاللہ۔ تو آپ دوسروں کی مدد کریے، اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے آپ کی حاجت پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا بندہ دنیا میں کسی کی مشکل دور کرنے میں لگا رہتا ہے تو میں اس کی آخرت کی مشکل کو دور کروں گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. یہ رسول اکرم نے فرمایا کہ تم دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرتے ہو, کسی کی حاجت پوری کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت پوری کرتا ہے. تو انسان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو ایک اجتماعی زندگی ہے. ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا, کسی انسان کی مدد کرنا, اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا, یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں الحمدللہ. اور رسول اکرم نے پورے 40 سال تک یہی کیا. جب پہلی وحی نازل ہوئی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے بارے میں گواہی دی, مجھے تو الفاظ اتنے اچھے لگتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بار بار ہم اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں الفاظ کو جو رسول اکرم کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمائے تھے کہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو آپ دیکھیں پورے کام کیا تھے رسول اکرم کے, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کے لیے جینا. جب ایک بار جب ابو جہل کے پاس وہ شخص آیا تھا مانگنے کے لیے اور اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا, تو رسول اکرم اس کے ساتھ گئے اور ابو جہل ڈر گیا اور اس نے وہ اس شخص کی امانت واپس لوٹا دی. یعنی آپ دوسروں کی مدد کرنا جانتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو حلف الفضول والا معاملہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ اتنا پسند ہے کہ آج بھی اگر ایسا معاملہ کوئی پیش آئے تو میں سب سے پہلے اس میں جاؤں کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا, مظلوم کی مدد کی جائے گی اور حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا. یہ ہے اصل میں کام آنا دوسروں کے. تو 40 سال کے بعد رسول اکرم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. تو دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دراصل اپنے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسان کا نفس آمادہ نہیں ہوتا. ہمارا نفس یہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے اپنے کام تو کر لیں, پہلے اپنا فائدہ تو دیکھ لیں, اس کے بعد دوسروں کا کریں گے. پہلے اپنی خواہشات تو پوری کر لیں, اس کے بعد دوسروں کا دیکھیں گے. اور ہماری خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ خود تکلیف اٹھاتے تھے اور دوسروں کو راحت اور آرام پہنچاتے تھے. یہی آپ کی زندگی کا دیکھا جائے تو مشن تھا. اور قرآن میں بھی اسی لیے بار بار تاکید کی گئی کہ یتیم اور مسکین کو کھانا کھلایا جائے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بنائے رکھتا ہے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو باہم ملا دیا. سبحان اللہ, جب انگلیاں ہم ایک دوسرے میں پیوست کر لیتے تو آپ دیکھیں کیسے وہ مضبوط بن جاتی ہے نا. اینٹ پر جب اینٹ رکھی جاتی ہے آپ دیکھیں کیسے وہ اینٹ جڑتی چلی جاتی ہے اور ایک دیوار بن جاتی ہے, اور جس سے پروٹیکشن ہوتا ہے, اصل میں حفاظت ہوتی ہے گھر میں. تو جیسے دیوار ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے اینٹیں, اسی طرح سے انسان ہیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں, جیسے پوری ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے, ایک پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے ایک دوسرے کو مدد کرنے سے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے. تو یتیموں کی جو پرورش ہے اور خصوصاً قرابت دار ایسے لوگوں کی خبر گیری کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے. تو پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کون پائے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے, کہ اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے, یعنی کسی جسم کا ایک ٹکڑا تکلیف میں ہوتا ہے, تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے, اس کا درد محسوس کرتا ہے اور نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک ہمارا بھائی بہن تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. اور یہی مطلوب بھی ہے اصل میں کہ ہم اس کی مدد کی کوشش کریں, اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تاکہ اس کو تکلیف سے نکال سکیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے دونوں انگلیوں کو برابر کر کے بتایا کہ اتنے نزدیک نزدیک ہوگے, قریب ہوگے. اور ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے, میری نرمی کے لیے کچھ کیجیے, یا میں کیا کروں. تو کہا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو, اس سے تمہارے دل نرم ہو جائے گا. اور آج کتنے معاشرے میں یتیم ہیں. ابھی آپ دیکھیں کووڈ میں تو کتنے, ہم جانتے کہ کتنے گھروں میں موت واقع ہوئی ہے اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اور کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں. اور معاشرے میں ویسے کئی یتیم ہیں اور اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا مسلم اور نان مسلم کا. یعنی پہلے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی ہوں گے, لیکن جب مدد کرنے کی بات آتی تو آپ دیکھیں رسول اکرم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان کو مدد کی جائے, بلکہ چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو. اب جیسے ابھی جو لوگ سیرت سن رہے ہوں گے آپ جانتے ہوں گے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بچی دوڑتی ہوئی آئی جب آپ عمرہ قضا سے واپس آ رہے تھے, تو رسول اکرم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی پرورش کرے گا. اب دیکھیں زید بن حارثہ, جعفر بن ابی طالب, علی رضی اللہ عنہ, سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور سب آگے بڑھ چڑھ کر کہنے لگے کہ ہم اس کی پرورش کریں گے. یہ تھا وہ جذبہ یتیم بچوں کی کفالت کا اور پرورش کا، جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی یتیم خانہ نہیں بنا تھا، لوگ گھروں میں رکھتے تھے یتیموں کو۔ لیکن آج تو گھروں میں رکھنا ایک الٹا درد سر ہے، جیسے لوگوں نے بنا لیا اس کو کہ پھر اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے یتیم کے ساتھ کہ سارے کام اسی سے کروائے جاتے ہیں، اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر آپ سوچیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یتیم تھے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ تھا دوسروں کی مدد کا، یتیموں کی مدد کا۔ وہ ایسے انہیں چھوڑ نہیں دیتے تھے ان لوگوں کو اپنے حال پر، بلکہ ان کی ہیلپ کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ تو آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی یتیم بچے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کی پرورش، ان کی ضروریات، ان کی دیکھ بھال، ان پر خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، یعنی ملنا جلنا چھوڑو نہ، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آج ہمارے تعلقات کا کیا حال ہے، آج ہمارے آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں کس قدر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہیں، کس قدر شکایتیں اور کس قدر دلوں میں رکھنے پڑے ہوئے ہیں، خون کے رشتے اتنے آپس میں دشمنی کا شکار ہو گئے ہیں، تو دوسروں کی کیا ہم بات کریں۔ تو ہمارے سامنے رسول اللہ کی زندگی، صحابہ کی زندگی ایک طرح سے نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ ہم بھی ویسی ہی کوشش کریں زندگی کو اپنانے کی، کہ جیسے ان لوگوں نے اپنایا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی مشکل کو آسان کرنا۔ آپ دیکھیں اصحاب صفہ تھے نا، اصحاب صفہ کی ہیلپ کون کرتا تھا؟ ان کو تو کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی فیملی بھی نہیں تھی، روزانہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ مدینہ کے گھروں سے کھانا آتا تھا۔ تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے کھانا پرووائڈ کرتے ہوں جن لوگوں کے پاس کھانا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ اتنا ایسا ٹاپک ہے کہ جو ایسے لگتا ہے جیسے ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو اہم چیز بتائی گئی ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی ٹھیک ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا تو ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا نہ یہ نیک اعمال قابل قبول ہیں، نہ جنت میں داخلہ ممکن ہے، نہ آپ اصحاب الیمین میں سے ہو سکتے۔ ان تمام نیک کاموں کو کرنے کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ چاہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ہے نا، کرسچینٹی میں تو بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، مدر ٹیریسا کا آپ نے نام سنا ہوگا، پھر اور بھی بہت سارے آرگنائزیشن سے آپ نے جن کا نام سنا ہوگا، کرسچن مشنریز بہت کام کرتی ہیں غریبوں کی ہیلپ کرنا، ان کے لیے اسکولس کھولنا، اور بہت سارے ہاسپٹلس کھولے جاتے ہیں گاؤں، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات میں کرسچن مشنریز کے ہاسپٹلس ہیں۔ لیکن سارا آپ دیکھیں اتنی محنت وہ کر رہے ہیں، سب اکارت جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان جو نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں الحمدللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو کتنا سکون ہے کہ ہم چھوٹا سا بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں، چھوٹا سا، تو ہمارے ایمان کی وجہ سے وہ قابل قبول ہوگا، فائدہ دے گا ہمیں آخرت میں۔ تو آج لوگوں نے کتنی زندگیاں لگا دی ہیں، لیکن صرف ایسے ہی بس وہ دنیا کے لیے مر کھپ رہے ہیں، آخرت میں ان کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ تو ایمان لازمی ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ صرف کھانا کھلا کر آپ ختم نہ کر دیں معاملہ کسی مسکین کو، کسی غریب کو، یا کسی عام شخص کو بھی۔ ساتھ میں آپ کو تواصو بالصبر، آپ کو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور صبر اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے، بہت وسیع معنی رکھتا ہے صبر، اور کوئی ایک معاملے میں صبر نہیں ہے، بلکہ صبر زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ اور وہ صبر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، کیونکہ ہمارا نفس تو بھاگنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے نا، کہ ہم اطاعت سے منہ موڑ کر دوسرے راستے کی طرف بھاگیں۔ تو اپنے آپ کو روک لینا، صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو روک لینا، اوٹ یا آڑ۔ اور ویسے اسکالرس نے اس کے بہت خوبصورت معنی بتائے ہیں کہ جب پانی کے لیے بند باندھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو ڈیم ہوتے ہیں وہاں پر بند باندھا جاتا ہے، تو جو بند باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ صبر کا لفظ، وہ صبر ہے، ایسا سمجھے کہ وہ چیز جو پانی کو روک دے وہ کتنی مضبوط ہوگی، کتنی اپنی جگہ وہ سخت ہوگی، کتنا اس کے اندر یعنی ایک طرح سے طاقت ہوگی کہ وہ پانی کو روکے ہوئے، کیونکہ پانی کوئی چیز سے رکتا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو وہ چیز صبر ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو تھام لینا۔ تو صبر روک لینا، تھام لینا، اور صبار بنجر یا سخت زمین کو کہتے ہیں، اور صبر علی الامر دلیری اور بہادری کو کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، احسن عمل صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صبر جو ہے جامع المکارم الاخلاق ہے، یعنی تمام اخلاق کا جو جامع ہے وہ صبر ہے. اور جیسے آتا ہے صبرۃ النفسی، میں نے اپنے نفس کو فلاں چیز سے روک دیا، یا میں نے روک لیا اپنے آپ کو اس چیز سے جو میں ناپسند کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی صبر، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے رکنے پر بھی صبر. ہمارے یہاں صبر کا مطلب ہوتا ہے رونا پیٹنا، ایکچولی وہ مظلومی، بلکہ وہ صبر نہیں، مظلومی نہیں بلکہ جو اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صابر ہوتی ہے. اسٹرانگ جن کے تھاٹس ہوتے ہیں، یا اسٹرانگ جن کی ایک پوزیشن ہوتی ہے یا پرسنالٹی ہوتی ہے، کہ کسی چیز کے مقابلے میں سامنے ڈٹ جانا، اپنے آپ کو روک لینا. تو دیکھیں، تنہا اپنے حجرے میں عبادت کر لینا بہت آسان ہے، لیکن لوگوں سے ملنا ملانا اور لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، لوگوں کی طنزیہ جملوں پر صبر کرنا، یہ بہت مشکل ہے. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی ایزا پر، یعنی جو ان کی اذیت والی بات ہے اس پر صبر کرتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہ ان کی ایزا پر صبر کرتا ہے. کیونکہ جب آپ تواصب الحق و تواصب الصبر کا کام کریں گے تو آپ کو لوگوں سے تو میل ملاقات کرنی پڑے گی. جب آپ دین کے داعی ہیں اور دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، تو جو دین کا داعی ہوتا ہے اس کو تو میدان میں نکلنا پڑے گا اور لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہوگا. تو جب وہ لوگوں سے ملاقات کرے گا، بات چیت کرے گا، امر بالمعروف کرے گا اور نہیں عن المنکر کرے گا، تو لوگ تو اس کو باتیں سنائیں گے، لوگ اس پر طنز بھی کریں گے. تو ایسے ہی میں تو صبر کرنا ہے کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا. اور دیکھیں رسول اکرم نے کتنی اچھی بات فرمائی تھی نا، اتنی اچھی ہے وہ حدیث کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک ہر اس کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں. اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جو پچھلی حدیث آپ کو سنائی تھی وہ بھی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، کتاب الفتن سے. تو آپ دیکھیں کہ صبر ہر چیز میں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے، تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، یعنی جنت ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صبر کوئی ایک معنوں میں نہیں ہے، بہت وسیع ہے. یعنی صبر کی تلقین بھی کرتے رہنا ہے آپ کو، لوگوں کو صبر کی وصیت بھی کرنا ہے اور خود بھی صبر کرنا ہے. تو ایک مسلمان کی پوری زندگی صبر ہی صبر ہے. اسلام کے راستے میں پیش آنے والی جو بھی مشکلات ہیں اس کو خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، شریعت پر ثابت قدم رہنا اور اس کے پابند رہنا، یہ بھی صبر ہے اصل میں. یعنی آپ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر روکے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے روکے ہوئے ہیں، یعنی گناہ کے کام کرنے سے روکے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے. تو یہاں پر صبر بہت ہی وسیع معنوں میں ہے اصل میں. تو اصحاب الیمین کے لیے ان اعمال کو بجا لانا ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلے صبر آتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو رسول اکرم کی پوری زندگی صبر ہے. اور ام سلیم کا واقعہ سوچ لیا کریے کبھی بھی صبر کا جب معاملہ آتا ہے، کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، کیسی خاتون تھی کہ جب ان کے بیٹے ابو عمیر کا انتقال ہوا اور شوہر باہر کہیں گئے ہوئے تھے، اور جب وہ رات دیر گئے رات آئے اور بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پوچھا بچہ کیسا ہے، تو کہا کہ پہلے سے آرام میں ہے. اور شوہر کو کھانا وغیرہ کھلا دیا، آرام کروا دیا، جو بھی ہسبینڈ کی خواہش ہوتی وہ پوری کر دی. اس کے بعد جب صبح اٹھی تو کہنے لگی کہ جب اگر کسی کی امانت پاس رکھی ہو واپس لے لے تو کیا کیا جائے، تو کہا کہ اس کی امانت اس کو واپس تو اٹھا دینی چاہیے. تو کہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. ابو طلحہ کہتے کہ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور میں اتنا میرا دل عجیب سا ہو گیا، اور میں فوراً رسول اللہ کے پاس چلا گیا کہ یا رسول اللہ دیکھیے میری بیوی نے مجھے بتایا بھی نہیں رات میں، اور انہیں ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ابو عمیر جو تھے لڑکے ان کے وہ بہت عزیز تھے، ان کو بہت محبت تھی ان کو. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے کام میں برکت دے گا، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ دوسرا بیٹا عطا فرمائے گا، صبر کرو. آپ دیکھیں کیسی خاتون تھی وہ، کس قدر صبر سے کام لیا انہوں نے، کہ سبحان اللہ، یعنی ایسا صبر تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں، آپ پوری صحابہ کی زندگی پڑھ لیجئے، صبر ہی صبر آپ کو ملے گا ہر معاملے میں صبر، ماشاءاللہ. یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے. تو اصحاب الیمین اگر بننا ہے، جنت کے مستحق اور حقدار بننا ہے تو اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے. اور صبر خود نہیں کرنا ہے بلکہ پوری سوسائٹی کو صبر والا بنانا ہے. آپ کو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنی ہے, پوری سوسائٹی کی تربیت کرنی ہے آپ کو. آپ کو یہ بیڑا اٹھانا ہے کہ مجھے پوری سوسائٹی کو اس قابل بنانا ہے, یا مجھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور ان کے اندر ان کی تربیت کرنی ہے کہ ان کے اندر بھی صبر کا وہ جذبہ وہ مادہ پیدا ہو, تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو روکنے والے بنیں. تو خواہشات نفس کو روکنا یہ بہت مشکل کام ہے, اور وہ صبر جس کے اندر ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے. اور صبر کی جیسی نعمت اگر خوبی ہے کسی کو مل جائے تو وہ بہت خوش قسمت ہے سمجھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صبر دے. قرآن کی وہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے اگر بندہ صبر کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا, صبر ہی کے ساتھ آگے ہے, تواصو بالصبری و تواصو بالمرحمہ, اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. تو رحم کیا ہوتا ہے اصل میں؟ سب سے بڑھ کر تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کو ہی کیا کہا گیا کہ رحمت للعالمین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے باعث رحمت ہیں. ایون ہمارا دین تو ایسا ہے جو جانوروں کو بھی رحم کرنے کی, جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو پانچویں جو صفت بتائی گئی کہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تاکید بھی کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وصیت کا لفظ آیا ہے نا, وصیت مطلب تاکید کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں کیا جائے گا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم اس مخلوق پر رحم کرو جو زمین میں ہے, تم پر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمانوں میں ہے. سبحان اللہ, یعنی ہم زمین والوں پر رحم کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا. اور مسلمان تو ایک دوسرے پر رحم کرنے, دوستی رکھنے اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہیں, کہ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سب اعضا بے چین ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایک حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے, آپ لوگوں نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور اسے پیاس لگی تو کنواں اس کو ملا, اور اس نے اترا اور پانی پی لیا. باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے وہ کیچڑ کو ہی زمین پر اپنا منہ چلا رہا تھا. ایک خاتون سے ریلیٹڈ بھی ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے. اس نے سوچا کہ کتے کو پیاس کی وجہ سے ایسی تکلیف ہوگی جیسے مجھے ہوتی ہے, تو وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے منہ میں تھام کر اوپر چڑھا, پھر کتے کو پانی پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کی اتنی قدر کی اور اس کو بخش دیا. لوگوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا ہمیں جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا, ہر تازہ کلیجے والے پر ثواب ملے گا, یعنی جس پر, یعنی جو بھی زندہ ہے اس پر تم رحم کرو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا. ایک دفعہ ایک شخص جو ہے, ایک عرابی تھا جو بدوی, رسول اکرم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ نمازی میں کہنے لگا, اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر, اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ کون ہے جس نے یہ کہا تھا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ ارے تم نے تو کشادگی کے آگے بند باندھ دیا ہے. اور کشادگی سے مراد آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحم دلی یہ ایک ایسا جذبہ ہے, یہی جذبہ دوسروں کی مدد کے لیے اکساتا ہے. ایک دوسرے کو آپس میں صلح کروا دینا, ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نیکی کی بات کہنا, یہ بھی رحم ہی میں آ جائے گا کہ ان کے ساتھ آپ نے صحیح نرمی والا معاملہ کیا. تو بہرحال یہ ایک ایسی کوالٹی, ایک ایسا وصف ہے جو اصحاب الیمین میں پایا جاتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو رحم ہے, یعنی اس کو رحم کو صلہ رحمی جو کہا گیا, یعنی خون کے رشتوں سے زیادہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے رحم کو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تواصو بالمرحمہ, کہ آپس میں ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی, یہی لوگ پھر اصحاب الیمین ہوں گے, کامیاب ہوں گے. اور سورہ واقعہ میں بھی جو تعریف کی گئی ہے اصحاب الیمین کی, کہ پھر اصحاب الیمین کے کیا کہنے, اور یہ جنت والے جو لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے. تو جنت میں جانے والوں کے بھی دو گروہ بن جائیں گے, ایک ہے مقربین اور ایک ہے اصحاب الیمین. تو اصحاب الیمین والے اگر ہم کو بننا ہے, جو کہ ہیں تو جنتی ہی, لیکن ان کی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ صبر کرنے والے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں گے, اور رحم کی تلقین کرنے والے بھی ہوں گے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رحم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ رحمت بدبخت آدمی کے دل سے نکال دی جاتی ہے. آپ سوچیں ذرا, اور رسول اکرم کتنے زیادہ رحم دل تھے کہ اگر نماز پڑھاتے اور بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو نماز کو ہلکی کر دیتے کہ وہ ماں کا دل مچل رہا ہوگا اس بچے کے رونے کی وجہ سے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ جو رحم ہے, یہ رحیم ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ الرحمٰن الرحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر بھی اس صفات کو پسند کیا کہ وہ بھی ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق ہوں. خود رسول اکرم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مومنوں کے لیے رحیم اور شفیق ہیں. تو بہرحال جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا, اور اگر ہم رحم کریں گے زمین والوں پر تو آسمان والا ہم پر رحم فرمائے گا. اور ہم اصحاب الجنہ بننا چاہتے ہیں, اصحاب الیمین بننا چاہتے ہیں, تو یہ کوالٹیز کو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. تو ہم اپنے اطراف پر نظر ڈالیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, کیا ان میں کوئی ضرورت مند ایسے لوگ پائے جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, کیونکہ صلہ رحمی کرنے والے کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے. تو خون کے رشتوں کا پہلے خیال رکھیں. اور رسول اکرم جو ہے بہت زیادہ صلہ رحمی فرماتے تھے. آپ دیکھیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ آئے, خیبر فتح ہوا تھا, تو آپ اتنا دیکھ کر ان کو خوش ہو گئے اور اس میں سے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا سب کو, حبشہ والوں کو. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے, جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے یا خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے. اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز تھی, اس نے شکایت کر دی عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہ یہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ, یہودیوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور سنیچر کا احترام کرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھوایا کہ آپ ایسا کرتی ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سنیچر کی بجائے سیٹرڈے کی بجائے جمعہ کا دن دیا ہے, تو میں جمعہ کی اہمیت کو زیادہ بہتر جانتی ہوں, اور میں اپنے یہودی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتی ہوں, کیونکہ رسول اکرم نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے, جو ابھی اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا جن لوگوں نے, ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک ایسی کوالٹی ہے صلہ رحمی جو کہ اصحاب الیمین میں پائی جاتی ہے. تو ہم خود بھی صلہ رحمی کریں, دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی رحم کا معاملہ کرے, کسی سے قطع تعلق نہ کریں. کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے یا اپنے بھائی سے ناراض رہے. اور خونی رشتوں نے تو بالکل ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہنا چاہیے, اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم آج کل قریبی رشتہ داروں میں ہے. تو بہرحال یہ اصحاب الیمین تھے, اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ, اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں. علیہم نار موصدہ, ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی. سوچیں ذرا کہ جو رحم اور صبر کرنے کی کوالٹی سے بالکل اپوزٹ جن کے اندر پائی جاتی ہیں باتیں, وہ پھر آگ والے ہیں. اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ جو ان کو اوپر سے بند کر دی جائے گی, یعنی آگ جلا کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا. تو آگ کی تپش کتنی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت, صبر کرتے ہوئے دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے, ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے, اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں, اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے بنیں, اور اسپیشلی جو قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.